وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، جن مہینوں اور دنوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یا وہ دن اور مہینے ہم پر سے گزر رہے ہیں، وہ اربعۃ حرم کہلاتے ہیں، چار مبارک مہینے، چار محترم اور باعزت مہینے. اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینے میرے نزدیک محترم ہیں، معزز ہے. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کے بہت سے بندے میرے گھر کا قصد کریں گے، میرے گھر حج کی نیت سے آئیں گے. تو جن دنوں میں وہ میرے گھر آئیں گے، میں ان دنوں کو بھی محترم بنا دیتا ہوں، میں ان مہینوں کو بھی باعزت بنا دیتا ہوں. یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ کہلاتا ہے. اس سے پہلے شوال کا مہینہ گزرا، اور اب جو آئے گا مہینہ وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہوگا، جو حج ہی کے نام سے وہ مہینہ معروف ہے. ذوالحجہ کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ایک اہم فریضہ اللہ تعالیٰ کا ادا کیا جاتا ہے. کل چار فرائض ہیں ہر مسلمان پر. سب سے پہلا فرض نماز ہے، یہ ہر مسلمان پر ہر روز کا ایک فریضہ ہے، اور دن میں پانچ وقت اس کو ادا کرنا ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. جیسے گھر کی بنیاد ستونوں پر ہوتی ہے، پلر پر ہوتی ہے. اگر پلر نہ ہو تو گھر کمزور ہوگا، دیواریں تو بن جائے گی لیکن کب گر جائے کچھ پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد بھی چار چیزوں پر رکھی ہے. ان چار اعمال کو بندہ کرے گا، اسلام مضبوط ہوگا، ساری زندگی اسلام رہے گا. پہلا فریضہ یہ ہے، نمازوں کا اہتمام، اقام الصلاۃ. اس سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ تو ہے اپنی جگہ پر، جس کا تعلق عمل سے نہیں بس دل کے ارادے سے ہے. ایک اللہ کی گواہی دینا، اور رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی دینا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، کوئی ٹائم نہیں دینا پڑے گا آپ کو. بس دل میں آپ ایک ارادہ رکھیں، دل میں ایک بات پکی کر لیں کہ بس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. لا الہ الا اللہ کا خلاصہ یہ، ہمارا خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی، سب کچھ وہی کرتے دھرتے ہیں. جب چاہیں انسان کو اعلیٰ مرتبوں پر پہنچا دیں، اونچے مرتبے پر فائز کر دیں، جب چاہیں گرا دیں. جب چاہیں اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرما دے، جب چاہیں مال و دولت ختم کر دے. دیتے ہیں اس میں بھی امتحان، اور لیتے ہیں اس میں بھی امتحان ہے. آزمائش ہر جگہ ہے، دینے میں بھی امتحان ہے کہ یہ آدمی کیا کرتا ہے، کس طرح ہمارے مال کو، ہماری دولت کو، ہماری جوانی کو، ہماری صحت کو خرچ کرتا ہے. اور جب لیتے ہیں اس میں بھی امتحان ہے. بیماری آئی تو امتحان ہے، پریشانی آئی امتحان ہے، آزمائش ہے. بیماری میں صبر کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، یا شکوہ شکایت کرتا ہے. ساری زندگی تندرست رہا، ساری زندگی صحت مند رہا، اب آج بیمار ہو گیا، کہتا ہے ہائے ہائے میں کیوں بیمار ہو گیا، میں نے کون سی وٹامن کم کھائی، میں نے کون سی چیز کم کر دی، میں تو بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، میری لائف بڑی اچھی تھی، میں روزانہ واک کرتا تھا، میں ورزش کرتا تھا، ایکسرسائز کا سب کچھ. انسان کہتا ہے ارے بھائی اللہ کی مرضی ہے، تم 10 سال 20 سال 50 سال صحت مند رہے اللہ کا شکر کرو. اور اگر آ گئی تکلیف تو آپ صبر کرو کہ بھائی یہ بھی اللہ کی طرف سے، قل کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے، انسان کے یقین بنے تب ہے مومن اور تب ہے ایمان کی حلاوت. اچھائیاں ہیں تو اللہ کی طرف سے، تکلیفیں ہیں تو اللہ کی طرف سے، دولت آ رہی اللہ کی طرف سے، اور اگر کمی ہو گئی یہ بھی اللہ کی طرف سے، اس میں بھی ہمارا امتحان ہے. جب ہمارا ذہن دنیا کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر مسجد کے قریب لانے کے لیے کچھ حالات بھی لاتے ہیں. اصل تو یہ ہے، اور مسلمان مومن اللہ کی طرف رجوع کر لے سب سے بڑی کامیابی ہے. حالات بنتے بگڑتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، جسے چاہیں آپ عزت دیں، جسے چاہیں آپ ذلت دیں، آپ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے، ہر خیر آپ کے قبضے میں. مومن کا تو ایمان یہ ہے، تو شہادت اللہ الہ الا اللہ میں یہی اقرار ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں. دل کا ایمان بن جائے انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات سے سب سے افضل ترین انسان اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے. ایسی شخصیت مبارک کسی اور کی نہیں بنائی، اور ہمیں شرف ہے اللہ نے کہ ان کی امت میں ہمیں شامل فرمایا. ایک کام تو یہ کرنا ہے، پھر چار عمل ہیں، ان میں پہلا عمل اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو. پانچ وقت کی نماز میں کوئی سستی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اللہ اس کی توفیق دے ہمیں. بار بار یہ مثال دیتا ہوں، دیکھو کھانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے، وقت پر ہم کھاتے ہیں، وقت پر ناشتہ کرتے ہیں، وقت پر چائے پیتے ہیں، اس میں کوئی تخلف ہوتا ہے؟ اگر ذرا دیر ہوگی سر درد ہو جائے گا. تو ایسے یہاں پر بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ جہاں نماز کا وقت آیا ہم نماز پڑھیں، اللہ کا ایک حکم ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے تو نماز ہے. نماز سے پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے، اور نماز نہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے. کتنا بڑا فرق ہو گیا. وہ اقام الصلاۃ، وہی تائی زکاۃ، اللہ نے مال دیا ہو، دولت دیا ہو، چالیسواں حصہ اللہ کے راہ میں دینا، غریبوں پر مساکین پر خرچ کر دینا، اور ان کا احسان ماننا کہ انہوں نے ہم کو موقع دیا کہ ہم ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہ یہ کہ ہم ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. زکوٰۃ دیں اس نیت سے، ہم پر ایک فرض ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمیں اسے ادا کرنا ہے. اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے ایسے انسان رکھے ہیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ورنہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان زکوٰۃ لے کے پھرے گا اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، رہ جائے گی زکوٰۃ. تو ایتائی زکاہ، اور اس کے بعد ہے وہ صیام رمضان. رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے، اس میں روزے رکھو، اللہ کا ایک حق پورا کر لو. ایک مہینے کا روزہ رکھا، ساری زندگی روزے دار کہلاتے ہیں آپ. اور پھر چوتھا نمبر یہ ہو جس کا ذکر کر رہا ہوں آج، کہ حج کا مہینہ ہے. حج اللہ نے زندگی میں ایک بار فرض کیا، کتنا کرم اس کا، زندگی میں ایک بار، جب موقع ملے، جب اللہ تعالیٰ وسعت دیں، مالی وسعت، تو ایک مرتبہ حج کر لو، اللہ کا فرض ادا ہو جائے گا. پھر ساری زندگی آپ حاجی کہلائیں گے، ساری زندگی. 16 سال کی عمر میں جوان ہوئے، آپ نے اسی وقت حج کر لیا، اب بوڑھے ہو گئے تب تک حاجی 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 کہلا رہے. پہلے زمانے تو حاجیوں کی بڑی قدر ہوتی تھی، ان کو رخصت کرتے وقت بھی استقبال ہوتے تھے، اور آتے تھے جب بھی پورا گاؤں استقبال کے لیے جاتا تھا. اب تو حاجیوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ اللہ کی پناہ، ہر آدمی حاجی بن گیا، اب کون کس کا استقبال کرے، ہر ایک اپنا ہی استقبال کر لیا. خیر، حج بہت بڑا اہم رکن ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جس کو ساری زندگی اور ہمیشہ قیامت تک ادا کیا جاتا رہے گا. کبھی کبھار حالات آتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. بعض مرتبہ قدرتی اسباب آتے ہیں، بعض مرتبہ کچھ انسانی اسباب ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن الحمدللہ حج جاری اور ساری ہے. کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے. آج سے 3 سال پہلے تک الحمدللہ اس قدر حجاج کرام جاتے تھے کہ مستقل ان کے لیے پروگرام رکھے جاتے تھے، دو دن تین دن کا پروگرام، بھئی حج کیسے کریں گے آپ، اب تو پتہ ہی نہیں چل رہا کون جا رہا ہے حج میں کون نہیں جا رہا ہے، اتنا مشکل ہو گیا. وبا کی ایک نوست یہ بھی آ گئی کہ حج کے کرنے والے کم کر دیے گئے، کم ہو نہیں گئے، کم کر دیے گئے، اور حج اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ اب حج کرنا مشکل ہو گیا. ایک آدمی حج کرے تو دوبارہ ہمت کر سکتا ہے جب حج سستا ہو. اللہ اس وبا کو بھی ختم کرے اور حج کو آسان کر دے. حج کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، نہ افراد کے کمانے کا ذریعہ ہے نہ حکومت کے کمانے کا ذریعہ، لوگوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا، اس لیے حج مہنگا ہو گیا. ہر آدمی حج کرے، جو مالی وسعت ہو اس کے اعتبار سے اس کا انتظام کیا جائے، کوئی مشکل نہیں ہے. بہرحال اس اعتبار سے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ حج کا مہینہ ہے، ہمیں ذہن میں رہے. پہلے زمانے میں ایک ایک مسجد سے ماشاءاللہ آٹھ آٹھ دس دس افراد کا پتہ چلتا، یہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، استقبال ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا، دعائیں لی جاتی تھی. اب اللہ تعالیٰ اور اس کو پھر دوبارہ زندہ کرے اور وہاں پر طرح طرح کی جو شکایتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ فرمائے. تو حج کا مبارک مہینہ، جنہوں نے کر لیا حج آسانی میں، بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں. لیکن اگر نہیں کر پائے تو اب وہ ارادہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ حج کی رقم جمع کرتے رہیں، الگ محفوظ رکھیں کہ بھائی یہ حج کے پیسے ہیں. آج ایک سال میں حج کے سارے پیسے ادا جمع نہیں ہو سکتے ہیں، جتنے بھی ہو جائے الگ کر دیا، اس کا ڈبہ الگ، اب اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، کسی بھی ضرورت میں خرچ نہیں کرنا ہے. تو پھر ہوتے ہوتے سال، دو سال، تین سال میں انشاءاللہ اتنی استطاعت ہو جاتی ہے کہ انسان حج کر لے. اگر تھوڑی بہت کمی رہی تو اس کے لیے تھوڑا سا قرض کر لے، ایک آدھ دو سال میں وہ ادا ہو جائے گا. اس طریقے پر حج ہو جاتا ہے. ہمت کرنی چاہیے، اور جوانوں کو زیادہ ہمت کرنی ہے، اس لیے کہ جوانی ہی کا حج ہے، چلنا پھرنا پڑتا ہے، کئی کئی میل تک چلنا بوڑھوں کا کام تھوڑی رہا، جوانوں کا کام ہے. جوان آدمی حج کرے گا تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ حج ہو جائے گا، اور مزہ بھی آئے گا اس میں، ان کے چلنے میں مزہ آئے گا، ان کے ایک ایک قدم چلنے پر اللہ تعالیٰ ثواب لکھیں گے. تو یہ مہینہ حج کا ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اور ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اور محترم بنا رکھا ہے، اس کو رجب کا مہینہ کہتے ہیں. بہرحال حج کے ایام کی نسبت سے آج میں اس موضوع پر بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے ایک حکم کی ادائیگی کا اللہ نے یہ مہینہ رکھا ہے. اور ڈھائی تین مہینے کیوں رکھے حج کے؟ تیاری ہوتی ہے. حج تو تین دن کا ہے، پانچ دن کا ہے، چھ دن کا ہے، چھ دن میں مکمل حج ہو گیا. آٹھ ذی الحجہ کو انسان نکلتا ہے منا کے لیے، آٹھ، نو، دس اور گیارہ، بارہ، کل پانچ دن ہیں، اور لگا لے تیرہواں دن بھی ہے، تو چھ دن میں پورا حج ہو گیا مکمل. لیکن تیاری، اس کے لیے مہینہ، دو مہینہ، تمام اسباب، تمام چیزوں کو کرنا ہے. اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ تم ایک مہینہ، دو مہینہ، سوا دو مہینہ حج کی تیاری کرو اور پھر آٹھ ذی الحجہ کو منا میں پہنچ جاؤ، اور پانچ دن، چھ دن حج کا ایام میں لگا کر اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کا ارادہ کرو. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے من حج للہ، حج کے بعد پہلا لفظ للہ کا لفظ لائے، اللہ کے لیے حج کرو. کبھی یہ نیت نہ ہو کہ میں حاجی کہلاؤں، میری شہرت ہو جائے کہ میں نے اللہ کہ میں نے حج کر لیا، اور نہ مال و دولت کا کمانا مقصود ہو کہ ہم جا کر وہاں تجارت کریں گے، وہاں جا کر لوگوں سے کانٹریکٹ ہو جائے گا، بزنس ہمارے کرنا آسان ہو جائے. نہیں، للہ پہلا لفظ آ گیا، من حج للہ. اور دوسری بات، فلم یرفث ولم یفسخ، ایسا حج کرو کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کوئی گناہ کا عمل نہ کرو. تو پھر فرماتے ہیں اتنا اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، کان یوم ولدت ام، جیسے آج وہ دنیا میں پیدا ہوا، اس کے جسم پر، اس کی ذات پر کوئی گناہ نہیں. اسی طریقے پر حاجی حج کر کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. یہ دو باتیں اس کے پاس ہونی چاہیے، ایک اخلاص، حج کرنا ہے اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے، اللہ نے زندگی میں ایک فرض دیا ہے, اسے ہمیں کرنا ہے, یہ نیت ہو. دوسرے یہ ہے کہ کوئی گناہ اس میں نہ کرے. فلم یرفس ولم یفسق, تو پھر انشاءاللہ یہ اجر و ثواب اس کو عطا ہو جائے گا. جن لوگوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا فرمائے, حج کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ عمرے تو کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے, یہ بھی ایک المیہ ہے. تو بے شک عمرہ کر لیں, ایک بار عمرہ کر لیں اور پھر حج کی تیاری کریں, کیونکہ عمرہ کرنا سنت ہے. زندگی میں ایک بار عمرہ کر لیا, عمرے کی سنت ادا ہو گئی. اب بار بار عمرہ کرنا مطلوب نہیں ہے, پیسے اللہ نے دیے ہوں تو حج کرو. تو حج والوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے, دولت دی ہے, تو حج کا چاہے مہنگا ہو. اور حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ فقر کو بھی دور کریں گے. کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے حالات کو بدل دے. بہرحال یہ مختصر سی بات عرض کر دی. اب جو لوگ حج میں نہیں جاتے ان کے لیے بھی شریعت نے کچھ مختصر سے احکام رکھے ہیں. سب سے پہلا حکم جو واجب کے درجے میں ہے وہ قربانی کا ہے. ہر سال جب انسان صاحب نصاب ہو, ذی الحجہ کی دسویں رات کو اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جس سے اپنا گھر کا گزر بسر ہوتا ہے, صاحب نصاب ہے, تو اس کے ذمے قربانی آتی ہے. اپنے گھر میں قربانی کرے اللہ نے موقع دیا ہو, ورنہ پھر اور جگہوں پر جہاں ضرورت مند لوگ رہتے ہیں وہاں قربانی کا انتظام کرے. کم سے کم ایک قربانی ہر انسان اپنے گھر میں کرانے کی کوشش کرے, اور زیادہ افراد ہیں تو پھر ان قربانیوں کو ایسے علاقوں میں پہنچائیں جہاں مستحقین ہیں, جہاں لوگ قربانی کی قدر کر رہے ہیں, جہاں انہیں کھانے کی ضرورت ہے, جہاں گوشت نہیں مل رہا ہے. ہزاروں علاقے ہیں, دنیا ہے, بے شمار غربا ہیں. آدمی ہمت کرے, ارادہ کرے, وہاں پہنچائے, تاکہ یہ ایک فریضہ جو واجب کے درجے میں ہے وہ بھی انسان کے لیے ادا ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں سب کو دین پر اور دین کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ذی الحجہ کا دن شروع ہو جائے, ذی الحجہ کی پہلی تاریخ, اس میں دو عمل سنت یا مستحب ہیں. جو سنت کا درجہ ہے, جس کی فضیلت ہے, وہ نو دن کے روزے ہیں. ان نو دن کے روزے پر اللہ تعالیٰ دس دن کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں, اور پھر ساری زندگی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں. پہلے ایک سال کے گناہ بھی معاف, اگلے سال کے گناہ بھی معاف ہیں یوم عرفہ کے روزے رکھنے پر. تو اگر نو دن کی ہمت ہے, اللہ نو دن کی ہمت دے, اور نہیں ہو تو کم سے کم یوم عرفہ کی, یعنی دسویں نویں ذی الحجہ کے روزے کی آدمی ہمت کرے, ارادہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور پھر مستحب کے درجے میں جو لوگ قربانی کر رہے ہیں, یہ ہے کہ اپنے ناخن اور اپنے بال وغیرہ وہ پہلے کاٹ کر فارغ ہو جائیں, پھر جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے بال اور ناخن نہ لیں. یہ مستحب کا درجہ ہے, کوئی ضروری نہیں, کوئی واجب نہیں. کوئی آدمی بھول گیا ہو, ذی القعدہ کا سارے دن گزر گئے, ذی الحجہ آ گئے اور بال بڑھ گئے ہوں, تو پھر بال کٹانے میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. صرف ایک مستحب عمل نہیں ہوا, بس اتنی بات رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے تمام احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.